पढ़ो भाई।
مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ کی طرف سے نصرت پائے ہوئے بنیں گے، یعنی آئندہ زمانے کے اندر اللہ تم کو اپنی نصرت اور مدد سے خوب نوازیں گے، ومصیبون اور تم کو بہت سارا مال غنیمت کی شکل میں ملے گا، مال غنیمت، حکومت، اقتدار تم کو بڑی شکل میں ملے گا، ومفتوح لکم اور بہت سارے شہر اور علاقے تمہارے ہاتھ کے اوپر فتح ہوں گے، بہت سارے شہر اور علاقے تمہارے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔ وہ آئندہ زمانے میں جو صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو اللہ کی نصرت مدد حاصل ہونے والی ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی، اور ہوا بھی ایسا ہی، خصوصاً خلافت راشدہ کے دور کے اندر۔ اب ایسے حالات میں کیا کرنا، وہ گائیڈ لائن حضور بیان فرما رہے ہیں۔ سو جو تم میں سے یہ دور پاوے، کون سا دور؟ اللہ کی نصرت کا، غنیمت کا، فتح کا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی حکومت ملنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا، اور لوگوں کو بھلی بات سکھلانا اور لوگوں کو بری بات سے روکتے رہنا۔ گویا کہ اس یہ حدیث تفسیر ہے، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے کہ جب ان کو حکومت ملے تو حکومت کے نشے میں آ کر کے یہ لوگ اللہ کو اور مخلوق کو بھول نہیں جاتے، بلکہ جو ہے اللہ اور مخلوق کی حق کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ گویا اعتدال اپنانے کی، توازن اختیار کرنے کی، تواضع کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی کہ حکومت کی وجہ سے تمہارے اندر غرور نہ آنے پاوے۔ جی
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن يهودية من أهل خيبر رسم شاة مصرية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رفد من أصحابه معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال سببت هذه الشاة؟ فقالت من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت نعم، قلت إن كان نبيا فلن تضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، فتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، عجبه أبو هند من القرن والشفرد وهو مولى لبني بياضة من الأنصار، رواه أبو داود الدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مشہور قصہ ہے جن میں یہودیوں نے حضور کو زہر دیا تھا۔ یہودن نے پوچھوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے اندر کون سا حصہ زیادہ پسند ہے کھانے میں، تو اس یہودن کو پتہ چلا کہ زیرہ، آگے والی ران، حضور کو بہت پسند ہے۔ تو اس نے ایک بکرا بکری ذبح کی, اس کو آگ کے اوپر بھونی, بھوننے کے بعد اس ران کے اندر ایسا زہر قاتل بھرا کہ جو بھی آدمی اس کو کھائے وہ سیکنڈوں میں مر جائے, ایسا زہر قاتل اس نے بھرا. اور پھر زیادہ زہر اس نے آگے والی ٹانگ میں بھرا. ایسے تو پوری بکری زہر آلود کر ڈالی, لیکن زیادہ زہر اس نے بھرا آگے والی ران میں. نعوذ باللہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو کہا ایک خیبر کی یہودیہ نے بکری کو زہر دیا, سمت موسلیہ کے معنی بھونی ہوئی, باربیکیو کی ہوئی. پھر اس نے وہ بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والی ٹانگ اپنے ہاتھ میں لی اور اس میں سے کھایا. اور آپ کے صحابہ میں سے بھی چند لوگوں نے آپ کے ساتھ اس بکری میں کھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اس بکری میں سے کھایا. بس آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا یا وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعوا ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کو روک لو, آگے مت کھاؤ, رک جاؤ. معلوم ہوا کہ ایسی کوئی موذی چیز ہو تو ساتھیوں کو بتلا دینے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو بلا بھیجا, بلاؤ اس یہودیہ کو جس نے جو ہے زینب بنت الحارث اس کا نام تھا, مشہور یہودی ہے, سلام ابن مشکم اس کی یہ پتنی تھی, یہ زینب بنت الحارث, اس کو بلا کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب حضور نے اس کو پوچھا کیا تو نے اس بکری میں زہر بھرا تھا, سوال کیا. تو وہ سامنے سے حضور کو پوچھتی ہے آپ کو کس نے کہا. یہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا ہو اور بات ٹالنا ہو اس کا یہ طریقہ کہ بھائی یہ کتاب کس نے پھاڑی, آپ کو کس نے کہا کہ پھاڑی, اس طریقے سے. تو یہ اس کو حضور نے پوچھا کہ تو نے زہر بھرا تھا بکری میں, تو کیا پوچھتے کہ آپ کو کس نے کہا کہ زہر بھرا تھا اس میں. مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو وحی سے اطلاع دی یا کسی مخلوق نے آپ کو اطلاع دی کہ اس میں زہر بھرا گیا ہے, مجھے آپ بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی اس نے جو میرے ہاتھ میں ہے, یعنی اسی ران نے مجھے بتلایا, اسی بکری نے گوشت نے بتلایا کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. یہ ہو گیا معجزہ کہ گوشت خود بتلا دے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس نے اقرار کر لیا نام, ہاں میں نے ہی زہر بھرا تھا. اب اس کی باس پرس ہوئی کہ کیوں تو نے زہر بھرا, تو کیا کہتی ہے دیکھو کہ اگر آپ حقیقت میں نبی ہے تو آپ کو یہ زہر ہرگز نقصان نہیں کرے گا. اگر آپ حقیقت میں نبی ہے تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہیں کرے گا, اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہم آپ سے نجات پا جائیں گے, ہم آپ سے راحت پا جائیں گے. یعنی اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر سے کچھ آپ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے, اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر آپ مر جائیں گے کھا کر کے, تو یہ پورے عرب والوں کو آپ نے جو سب کھڑا کیا ہے اس سے نجات مل جائے گی, راحت مل جائے گی. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا, کہ اس یہودیہ نے یوں کہا. تو اس کا ایک جواب یہ سمجھو کہ نبی کے اوپر زہر کا اثر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کے لیے فوری طور پر جان لیوا ثابت ہو جائے, نبی کی جان لے لیوے, نبی مر جاوے, اس طرح وہ زہر نبی پر اثر انداز نہیں ہوتا. نمبر دو, معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلام کی تکمیل فرمائیں گے. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی. اور وہاں تک حضور کی موت آنے والی ہی نہیں ہے جب تک اسلام مکمل نہ ہوئے, دین تمام نہ ہوئے, وہاں تک حضور کی وفات نہیں آئے گی. یہ بات معلوم تھی. ہویا کہ اس یہودن نے حضور کی نبوت کا امتحان لینا چاہا کہ آپ واقعی نبی ہے تو اللہ جب تک آپ کے دین کو مکمل نہیں کریں گے وہاں تک آپ کو زندگی دیں گے, آپ کو موت آنے والی نہیں ہے. یہ جو ہے اس نے کہا وہ یہودن نے. اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو یہ جو آپ نے سب کچھ دین اسلام توحید رسالت کی باتیں شروع کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. فعفا عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. بعض روایت میں ہے کہ یہ زینب بنت الحارث مسلمان ہو گئے حضور کے اس حسن اخلاق کے اوپر, لیکن بعض روایت میں ہے کہ اس کو حضور نے قصاصاً قتل کروایا. کیوں قصاصاً قتل کروایا؟ دیکھو, ولم یعاقبھا, حضور نے اس کو سزا نہیں دی, لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جنہوں نے بکری کھائی تھی ان کا انتقال ہو گیا. بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہو گیا اس زہر والی بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے. تو پہلے تو حضور نے اس زینب کو کچھ نہیں کیا, معاف کر دیا اخلاقی طور پر. پھر جب انتقال ہو گیا صحابی کا اس کے زہر کی وجہ سے اور پتہ لگ گیا کہ زہر سے ہی انتقال ہوا ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس زینب کو قتل کروا دیا. اب حضور کو یہ زہر کا اثر جو ہوا وہ کیسے نکالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاہل کے اوپر پچھنا لگایا. یہ کاہل اس کو کہتے ہیں, کھبے کا پیچھے والا حصہ, کندھوں کا پیچھے والا حصہ, وہاں حضور نے پچھنا لگایا. اس لیے کہ وہ جو بکری آپ نے کھائی تھی اور اس میں جو زہر کا اثر ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے حضور نے وہ جو ہے پچھنا لگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو پچھنا لگایا وہ ابو ہند نام کے ایک شخص نے بالکرنی, سینگ اور بڑی چھری کے ذریعے, سینگ شفرا کے معنی بڑی چھری, سینگ اور جو ہے بڑی چھری کے ذریعے سے. سینگ کا کیا مطلب؟ یہ بڑے جانوروں کا یا بکری کا سینگ اندر سے کھوکھلا ہو تو ایک طرف دونوں طرف سوراخ کر کے اس کے ذریعے فاسد خون کھینچتے تھے. اس زمانے میں پائپ کی سسٹم نہیں تھی جیسے آج ہے, پمپ پائپ. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ سینگ جہاں زخم کیا پچھنا کا وہاں سینگ رکھ دیا اور پھر وہ پچھنا لگانے والا اپنے منہ سے کھینچتا تھا اس فاسد خون کو اور تھوک کر کے پھر نکال لینے. یہ طریقہ تھا. یہ ہے اس کا مطلب کہ سینگ اور بڑی چھری کے ذریعے سے اس نے پچھنا لگا کر فاسد خون نکالا. اور ابو ہند کون تھے؟ قبیلے بنو بیاضا جو انصار کا ایک قبیلہ ہے ان کے یہ آزاد کردہ غلام تھے, یہ پچھنا لگانے کا کام کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علاج میں پچھنا لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اتباع سنت میں کسی ماہر فن سے ضرورت کے موقع کے اوپر آدمی پچھنا لگوا لے گئے. باقی آج کل پچھنا لگانے والے بھی بارش کے گھاس کی طرح اگے ہوئے ہیں, ان سے بھی احتیاط ضروری ہے. ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور دھندا لے کے بیٹھ گئے تو آدمی کو فائدے کے بجائے نقصان ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے. چلو,
عن سہل بن الحنظلی رضی اللہ تعالی عنہ ان سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین فاطلب السیر حتى كان عشية فجاء فارس فقال يا رسول الله إني طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم بضعنهم ونعمهم اجتمعوا إلى حلين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنمي مرثد الغنمي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله. قال اركب فركب فرسا له فقال استقبل هذا الشعب
استقبل
هذا الشعب حتى تكون في أعلاه. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل حسستم فارسكم؟ فقال رجل
هل حسستم فارسكم؟
فقال رجل يا رسول الله ما حسسنا. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى الصلاة قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى الخلال إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في على هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فلم أر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عليك ألا تعمل بعدها. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت سهل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ صحابی جو ہیں نا اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں. کان معتزلا عن الناس لوگوں سے الگ تھلگ عبادت میں مشغول رہنے والوں میں سے تھے. کثیر الذکر والصلاۃ کثرت سے ذکر اور نماز کا اہتمام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھے. غزوہ حنین کی کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے حنین کے دن. فتنبو لمبا ہو گیا چلنا, یعنی چلتے رہے یہاں تک کہ رات آ گئی. رات کے آنے تک بس چل ہی چلتے رہے. اب جب رات آئی تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا, پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہیں پر رکنا تھا. فجاء فارسن ایک گھوڑے سوار آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ کے آ رہا ہوں. پہاڑوں کے نام لیے حنین کے, یہ پہاڑ پہ بھی میں چڑھ کے آیا, وہ پہاڑ کے اوپر بھی میں چڑھ کے آیا. کیا مطلب؟ دشمنوں کا میں جائزہ لے کر آیا ہوں. آپ کے جو دشمن ہے قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ, ان کا میں جائزہ لے کر کے آیا ہوں. تو اب دیکھو کیسی ڈرانے والی بات لے کر آئے وہ آدمی. تو میں نے دیکھا حوازن قبیلے کے لوگوں کو کہ وہ اپنے باپ کے اونٹ کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ بکرتی ابی ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. کسی جگہ کے اوپر ایک حادثہ ہو گیا, کسی علاقے کے اندر عرب کا کوئی قبیلہ رہتا ہوگا تو کوئی حادثہ ہو گیا, تو اس حادثے کی وجہ سے پورے قبیلے کے لوگوں نے ایک جگہ سے کچھ کی, یعنی دوسری جگہ نکل گئے, منتقل ہو گئے, اور کوئی چیز انہوں نے اپنے پہلی جگہ پہ نہیں چھوڑی, استھڑانتر کیا انہوں نے. ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسی منتقلی ہوئی کہ سب لے کر کے گئے, کوئی چیز انہوں نے باقی نہیں چھوڑی. تو بولنے والا یوں بولے کہ ان کے باپ کا اونٹ بھی وہ لے کر کے گئے, یعنی حقیقت میں بھی وہ گئے تھے. باپ کا کوئی اونٹ یا اونٹ کا بچہ رہا ہوگا اس کو بھی ہکال کر کے لے گئے. تو کسی نے ان کے جانے کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا कि वो तो अपने बाप के ऊंट को लेकर के आ गए, यानी अपना कुल सामान लेकर के आ गए। बाद में ये लफ्ज अरबी मुहावरे में इस्तेमाल होने लगा, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह अपना कुल सामान लेके मुंतकिल हो जाए, कोई चीज बाकी न छोड़े, चाहे उस मुंतकिली के अंदर ऊंट या बकरा या गधा घोड़ा कोई जानवर हो या न हो, लेकिन जब कुल जानवर लेकर कोई आदमी मुंतकिल हो जाए तो उसको कहते हैं अला बकरती अबीहिम, ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बोरिया बिस्तर पोटले सब बांध के चले गए हो तो, अरे आखिर में वो चूल्हे की ईंट थी ना वो भी लेकर के गए हो तो, इस तरीके से। तो कहा कि ये हवाजिन के लोग आए हैं अपनी बकरियां और अपने जानवरों को लेकर के, ज़ुअनिहिम का तर्जुमा यहां पर करेंगे बीवी बच्चों के साथ। ऐसे तो लुगवी माना इसका ये निकलता नहीं है, बाज लोग कहते हैं कि जो औरत अगर हौदज में बैठी हो तो वहां ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां मुतलक तर्जुमा करो अपने बीवी बच्चे जानवर सब लेकर के वो लोग आए थे हुनैन के मौके के ऊपर। क्योंकि आपको बतलाया था पहले कि इन्होंने ये फैसला किया कि फैसला कुन जंग लड़नी है, इसीलिए बीवी बच्चों को पीछे रखो आगे लड़ने वाला रे रहे, ताकि बीवी बच्चे के खातिर वो मैदान छोड़ के भाग न जावे और मैदान में डटा हुआ रे रहे। तो इसने रिपोर्ट दी कि कबीले हवाजिन के लोग पूरी तैयारी के साथ आए और वो हुनैन नामी जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, भैया ये घबराने और डराने वाली रिपोर्ट दी। तो ये है कमाले नबूवत, जाहिरी हालात के खिलाफ हुजूर हंसने लगे, उसने डराने की बात की तो हुजूर मुस्कुरा दिए। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या जुमला इरशाद फरमाया, ये है हुजूर का मौजजा, ये जितना माल और बीवी बच्चों को लेकर मैदान में आए हैं वो आइंदा कल इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए गनीमत होगी, जितना लेके आए हैं ने सब कल मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनने वाला है। और हुआ भी ऐसा, उन्हें इनके अंदर बकरियां ऊंट बहुत बड़ी तादाद में जानवर और मर्द औरत बड़ी तादाद में पकड़े गए। फिर बाद में हुजूर ने उनके मर्दों औरतों को तो छोड़ दिया लेकिन जानवर तकसीम फरमा दिए। सुम्मा कॉल, खैर वो तो उसकी वो खबर का हुजूर ने जवाब दे दिया। सुम्मा कॉल, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम लश्कर को खिताब किया हुजूर ने, पूरे लश्कर को क्या खिताब किया, मैया रुसुनल्लैलता, आज की रात कौन हमारी चौकीदारी करेगा, आज की रात कौन हमारी चौकीदारी, इसलिए कि भाई कोई दुश्मन आ जावे कौन चौकीदारी करेगा। तो हजरत अनस इब्ने अबी मरसद अल गनवी रदी अल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ये हजरत अनस इब्ने अबी मरसद अल गनवी एक दूसरे साहबी है, मरसद इब्ने अबी मरसद अल गनवी, तो ये अनस इब्ने अबी मरसद है, रदी अल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे हुजूर आज मैं करूंगा पूरी रात लश्कर इस्लाम की चौकीदारी, मैं पहरादारी करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहरेदारी करने के लिए इरकब, सवार हो जाओ, यानी घोड़े पर बैठ जाओ, सवार होकर के चौकीदारी करो। फरकीब फरसन लहू, तो हजरत अनस अपने घोड़े के ऊपर सवार हो गए और चौकीदारी के लिए तैयार। कौल इस्तकबिल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तकबिल हाद शिब, इस पहाड़ी रास्ते पर तू चले जाओ, इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ कि बिल्कुल ऊपर चले जाओ, फिर आला हो, यानी ये जो पहाड़ी रास्ता है इस पर जाओ, चढ़ो 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 यहां तक कि बिल्कुल ऊपर उसके ऊपर चढ़ जाओ, क्यों वहां से दुश्मन पर नजर रखना आसान हो जाएगा, दुश्मन के ऊपर नजर रखना आसान, तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ोगे तो दूर दूर तक तुम्हारे लिए दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना आसान हो जाएगा, ये हुजूर ने उनको फरमाया। देखो हुजूर कैसे चौकीदारी का भी निजाम बनाते थे, अब रात भर वो गए चौकीदारी पर, टावर उधर थे नहीं कि वहां से मिनट मिनट की खबर आवे क्या हो रहा है। फलम्मा सुबहना, जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की जगह की तरफ निकल कर के तशरीफ लाए। देखो आरजी कयाम होता या मुस्तकिल, सबसे पहली फिक्र होती थी नमाज के लिए जगह तय करने की। अब ये तो लश्कर का सफर जिहाद है, लेकिन उसमें भी जहां भी लश्कर का पड़ाव होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज की जगह तय फरमा देते थे कि यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। तो यहाँ मुसल्ला का मतलब क्या, नमाज के लिए जो जगह तय की गई थी वो जगह, वहां हुजूर तशरीफ लाए और दो रकात सुन्नत पढ़ी। फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम में से किसी को तुम्हारे घोड़े सवार की आहट मिली है? हसीस तुम, यानी तुम्हारा जो घोड़े सवार अनस इब्न अभी मरसद अल गनवी जो गए थे चौकीदारी के लिए, उसकी आवाज किसी ने सुनी, उसको आते देखा, कुछ उसकी नकलो हरकत किसी को महसूस हुई, वो कहाँ है किस हाल में? फकाल रजुलुन या रसूल अल्लाह मा हसीसना, तो एक साहबी ने कहा हुजूर हमें कुछ खबर नहीं कि अनस इब्न अभी मरसद का क्या हाल है, हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है किस हाल में है। इतने में नमाज की इकामत कही गई, यानी फर्ज नमाज की इकामत कही गई फजर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, यल्तफितु इलश्शिबी, और हुजूर आंखों के किनारे से पहाड़ी रास्ते की तरफ देख रहे हैं, आंखों के किनारे से पहाड़ी रास्ते की तरफ देख रहे हैं। देखो ये फिक्र का अंदाजा लगाओ, जिस आदमी को चौकीदारी के लिए भेजा था उसकी कितनी फिक्र होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि चालू नमाज में भी आंखों के किनारे से हुजूर पहाड़ी रास्ते की तरफ नजर फरमा रहे कि आ जावे क्या हाल में है, उनको दुश्मनों ने पकड़ के मार तो नहीं डाला, उनको कत्ल तो नहीं कर डाला, कितनी फिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मालूम हुआ कि दीनी मसलहत के पेशे नजर दौरान नमाज कन अंखियों से यानी आंखों के किनारों से बाड़ी बाड़ी आंखों से इधर उधर देखना जायज है, दीनी मसलहत का तकाजा हो ऐसे वक्त के ऊपर जायज है। जैसे कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर है ना कि वो नमाज की नियत बांध के पूरे लश्कर की तरतीब दे देते थे, यानी दौरान नमाज पूरा लश्कर मुरतब करते थे, मुकदमा में किसको रखना, मईमना में किसको रखना, मई सरा में किसको रखना, कल्ब की कमान किसको देना, साखा का जिम्मेदार कौन होगा, लश्कर कहाँ से कैसे जाएगा, पूरी लश्कर की तरतीब आप नमाज में दे दिया करते थे। शुर्राए हदीस ने इसको यूं ताबीर किया, एक इबादत दूसरी इबादत के साथ मिला दी गई, कि नमाज एक इबादत है और किताल और जंग की तैयारी वो भी एक इबादत है, गया कि दो इबादतों को आपस के अंदर जोड़ दिया, मिला दिया गया, ये इससे ताबीर किया है। तो हत्ता इदा कदा सला, यहां तक के जब नमाज पूरी हो गई, कौल अब शिरू, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश हो जाओ तुम्हारा घोड़े सवार आ गया, फकद जा फारिसुहुम, तुम्हारा घोड़े सवार आ चुका, यानी अनस इब्न अभी मरसद अल गनवी तशरीफ ले आए। हम सब देखने लगे दरख्तों के दरमियान पहाड़ी रास्ते में, दरख्तों के दरमियान दरख्तों के झुंड में पहाड़ी रास्ते में सब सहाबा देखने लगे कि आ गए अनस इब्न अभी मरसद आ गए, खुशी से सब लोग देखने लगे। फैजा हुआ कद जा, वो आ चुके थे वाकईतन हजरत अनस इब्न अभी मरसद, और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। फकाल, फिर अब उन्होंने पूरी कारगुजारी सुनाई, कारगुजारी में ये सुनाया कि आपने जैसे फरमाया था चौकीदारी करने के लिए मैंने भी ऐनी ही ऐसी ही चौकीदारी की, उसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं की, ये कहना चाहते हैं। इन्नी इन तलक तो हुजूर मैं आपके पास से चला यहां तक कि ये पहाड़ी रास्ते में ऊपर तक पहुंच गया, جہاں مجھے حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں تک میں وہیں بیٹھا رہا اور چاروں طرف یعنی وہیں پر مستعد تیار رہا. جب صبح کی طلعت الشعبین کلیہما کلیہما، میں نے دونوں پہاڑیوں کو اچھی طرح دیکھا، یا دونوں پہاڑی راستوں کو اچھی طریقے سے دیکھا، یعنی صبح ہوئی اور اجالا ہوا تو پہاڑ کے دونوں راستوں کو اچھی طرح دیکھتا ہوا آیا، ادھر بھی ادھر بھی کہ کوئی دشمن ہوازن کا چھپا ہوا تو نہیں ہے. یہ ہے شعبین کلیہما کا مطلب، کہ جب صبح کا اجالا ہو گیا تو پہاڑ کے دونوں راستوں میں میں ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے آیا کہ کوئی دشمن چھپا ہوا تو نہیں ہے، اچھی طرح میں تحقیق کر کے آیا. فلم ارا احدن، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کوئی دشمن چھپا ہوا نہیں ہے. تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سوال کیا، انس بتلاؤ آج پوری رات تم سواری پر سے اترے کہ نہیں اترے، کیونکہ حضور نے چوکی داری کی خدمت سونپی تھی. تو پوچھا کہ آج پوری رات تم سواری سے اترے کہ نہیں اترے، وہ بتاؤ. تو کیا جواب دیا؟ لا، اے اللہ کے رسول، پوری رات میں سوار رہا گھوڑے کے اوپر اور برابر چوکی داری کا کام میں کرتا رہا. پھر کیا فرمایا؟ الا مسلین، ہاں جب نماز کا وقت آیا یعنی تہجد پڑھنی تھی، فجر پڑھنی تھی، تو اتنی دیر گھوڑے سے اتر کر میں نے نماز پڑھی ہے، یا استنجے کا تقاضا ہوا تب، باقی پوری رات میں نے سواری پر مستعد ہو کر کے چوکی داری کا کارنامہ انجام دیا ہے. اب تو چوکی داروں کی چوکی کرنی پڑتی ہے کہ رات کو وہ سونے جائے، اس کو جگانا پڑتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، آج کے بعد کوئی نیک کام نہیں کرو گے تو ابھی تمہارا کام بن گیا. کتنی بڑی بشارت دی حضور نے کہ ایک رات کی چوکی داری پر کتنا بڑا ثواب ملا، کہ آج کے بعد کوئی نفل کام نہیں کرو گے، کوئی دوسرا نیکی کا ثواب کا کام نہیں کرو گے تو ابھی اللہ کے یہاں تمہاری جنت پکی ہو گئی. یعنی آئندہ زمانے میں صرف فرائض واجبات بھی ادا کرو گے، کوئی نفل کام نہیں کرو گے تو بھی تمہارے لیے آج کی رات کی چوکی کافی ہے پوری زندگی کے واسطے. دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ آئندہ اگر تم نے کسی جنگ میں قتال نہیں کیا، کوئی غزوے میں تم نے شرکت نہیں کی، تو بھی کوئی حرج نہیں، ہمیشہ کے لیے تم کو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ ایک رات کی عبادت کا ثواب کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی ایک رات کی قربانی اور اجر ایسا ہو جاتا ہے کہ سالہ سالوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہو جاتا ہے. جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمت اللہ علیہ، جو آزاد بھارت کی پہلی پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، سنبھل کے علاقے سے الیکشن میں آپ جیتے تھے، ان کو خانقاہ رائے پور کے بڑے بزرگ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مولانا تقسیم ہند کے زمانے کی ایک رات کا ثواب دے دو مجھے، میں زندگی بھر کی اپنی خانقاہ کی عبادت آپ کو دینے تیار ہوں. یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی کو کہا کرتے تھے کہ تقسیم ہند کے زمانے میں جو آپ نے دلی میں مسلمانوں کا ایمان اور جان بچانے کی خدمت کی ہے، اس ایک رات کا ثواب دے دو، میں اپنی پوری زندگی کی خانقاہ رائے پور کی عبادت کا ثواب دینے تیار ہوں. تو یہ جو کام ہوتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کے کام، اگر کوئی آدمی اخلاص سے کر لے وینے تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. تقسیم کے وقت پر جب دلی میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی، مولانا حفظ الرحمان جان کو ہتھیلی میں لے کر کے جاتے تھے اور لوگوں کی جان بچاتے تھے. جوان لڑکیوں کا اغوا ہو رہا تھا، ان کو مرتد بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کا قتل عام دلی میں ہو رہا تھا، मौलाना ने बहुत खिदमत की, कई कई रातें सोए नहीं है मौलाना, रात दिन एक ही काम लोगों को बचाने का है। चलो मौलाना का इंतकाल हुआ तो जनाजे में सबसे पीछे पंडित नेहरू थे, मुल्क के पहले वजीर आजम, जनाजे को लेके चलने में। और जब दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने मौलाना की जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई थी, तो हजरत कारी साहब के पीछे खड़ा होने वाले नेहरू थे जनाजे की नमाज में। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब का वो मकाम था। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه یہ مکان ہے نا مفتی اویس صاحب کے بازو والا پرانا، وہاں مولانا رکے ہیں ایک ہفتہ۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنهم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کھجور لے کر کے حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ چند کھجور لے کے آئے، حضور اس میں برکت کی دعا کر دو۔ فضمہن، تو حضور نے وہ کھجور اپنے ہاتھ میں لے لی، یا اپنے ہاتھ کو اس کھجور پر رکھ دیا اور دعا فرمائی حضور نے برکت کی، حضور نے برکت کی دعا فرما دی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرماوے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے درخواست بڑی باادب کی، فی ہن بالبرکتی، حضور آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیجئے کہ وہ برکت مجھے بھی ملے اور دوسروں کو بھی ملے۔ یعنی کہ یہ کھجوروں میں برکت مجھے ہی ملے، یا میرے لیے برکت کی دعا کر دو۔ کتنی باادب عام درخواست کی، حضور نے برکت کی دعا کر دی۔ اور دعا کرنے کے بعد کیا فرمایا، ابو ہریرہ یہ کھجورے لے لو اور اپنے توشے دان میں رکھ دو، یعنی اپنا جو توشہ دان ہوئے ناشتہ کی ٹھیلی، اس میں رکھ دو یہ کھجوریں۔ پھر کیا فرمایا، جب بھی ارادہ کرو کہ اس میں سے کچھ لینا ہے تو اپنا ہاتھ ڈال کر کے لیتے رہنا اور اس کو جھاڑ کر کے پوری خالی نہ کرنا، یعنی ٹھیلی میں یہ کھجور رکھ دو اور جب بھی کھانے کا ارادہ ہو تو اندر ہاتھ ڈالنے کا، کھجور نکال لینے کی، کبھی اس کو خالی مت کرنا اور پوری اس کو جھاڑ مت دینا کہ چلو آج پوری ٹھیلی خالی کر ڈالے، ایسا کبھی مت کرنا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ اب وہ چند کھجوروں میں ٹھیلی میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی زندگی میں بھی کھاتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں بھی کھاتے رہے، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بھی کھاتے رہے، حضرت عثمان کے خلافت کے زمانے میں بھی کھاتے رہے، سال ہاں سال تک وہ ایک تھیلی میں سے کھجور کھاتے رہے۔ کتنی برکت ہوئی اس کے اندر۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس کھجور کی تھیلی، فقد حملت من ذلک التمر، اس کھجور میں سے میں نے اتنے اتنے وسق اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کیا، یعنی صرف خود نہیں کھاتے تھے، لوگوں کو صدقہ بھی کرتے تھے، اور صدقہ بھی کیسا، وسق کے وسق بھر بھر کے، یعنی ٹنوں کے ٹن صدقہ بھی کیا آپ نے اسی ایک تھیلی میں سے، خود کھایا، دوستوں کو کھلایا، اور وسق بھر بھر کے آپ نے صدقہ بھی کیا اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر۔ فَقُنَّا نَاكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، ہم خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، لازم متعدی، ہم بھی کھاتے تھے اسی کھجور کو اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، میری کمر سے وہ تھیلی کبھی الگ نہیں ہوتی تھی، یہیں باندھ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ نے وہ ٹھیلی کو تاکہ جب بھی کھانا ہو نکال کے کھاوے, کسی کو دینا ہو تو دے وے. اب دیکھو وسق بھر کر کے اگر صدقہ کرنا ہے تو اندر سے ہاتھ ڈال کے بار بار نکالتے ہی رہنے کا بیٹھ کر کے اور وسق بھر دینے کا, لیکن اس طرح بھی کر دیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اور ہمیشہ وہ ٹھیلی میری کمر پر بندھی رہی بیلٹ کی طرح. حتیٰ کا نہ یوم قتل عثمان, اس سے وہ جو یہاں بیلٹ باندھتے ہیں نا بڑے بڑے جیب والا, اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ساری چیزیں رکھنے کا بیلٹ باندھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہوا تو وہ ٹھیلی میری کہیں گر کے گم ہو گئی. یعنی اس وقت مدینہ میں جو انتشار ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے وقت کے اوپر, اس انتشار میں ہنگامہ آرائی کے اندر وہ ٹھیلی کہیں ٹوٹ کے گر گئی نہ پھر ملی اتنی کہاں گئی. لیکن کتنے سال تک حضرت ابو ہریرہ اس میں سے کھاتے رہے اندازہ لگاؤ, اتنا عرصہ انہوں نے کھایا, عجیب برکت ہوئی اس میں. اس پر شرح ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ فتنہ آپس کے اندر اختلاف افتراق اور انتشار ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی برکتوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. دیکھا حضرت عثمان کے قتل پر جو فتنہ برپا ہوا مدینہ منورہ میں, مصریوں کا فتنہ, وہ کیسا خطرناک فتنہ ثابت ہوا کہ حضرت عثمان کی شخصیت سے تو محروم ہوئے, ایسی بڑی بڑی برکت کی چیزوں سے بھی امت محروم ہو گئی. کہ وہ ٹھیلی کھجور کی ٹوٹ کے کہاں گر گئی وہ ہنگامے میں وہ پتہ ہی نہیں چلا اور گم ہو گئی. جی سارو کے سارو جی یہ دار الندوہ کے مشورے کا تذکرہ ہے یہ روایت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, قریشیوں نے آپس میں ایک رات مکہ میں مشورہ کیا دار الندوہ میں جمع ہو کر, ان کی پارلیمنٹ ہی قریش کی دار الندوہ, سب بڑے بڑے ان کے چوٹی کے لوگ جمع ہوئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کی دعوت کو چل پڑی, لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے, حضرت عمر جیسے بڑے بڑے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے, تو مکہ کے قریشی کافروں کا ٹینشن بڑھ گیا اور انہوں نے یہ مشورے کی میٹنگ رکھی. جب دار الندوہ میں بیٹھے تو ابلیس ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں اس میٹنگ میں حاضر ہوا. کئی مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت ابلیس انسانی شکل میں مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا نمبر آیا تھا تب بھی, اور حضور کو جس وقت کے اوپر قتل کرنے کا مکہ والوں نے مشورہ کیا تب بھی. لوگوں نے پوچھا وہ دار الندوہ پر آئے تھے کہ آپ کون ہو, کہ ایک نجدی بوڑھا ہوں, مجھے بٹھا لوگے تمہارے اس مشورے میں تو تم کو میں کوئی فائدے کی رائے دوں گا, مجھے آنے دو تمہارے اندر. تو انہوں نے کہا آ جاؤ, سارے جو ہے گرو جمع ہوئے, ایک گرو اور آ جاوے بڑا ابلیس, تو اس کو بھی اندر شامل کر لیا. اب مشورہ شروع ہوا ان کا, تو بعض لوگوں نے رائے دی, ابو البختری نے, اذا اصبح فاصبتوه بالوساق, کہ جب صبح ہوئے تو ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیوں میں جکڑ دو، رسی سے ان کی مشکیں کس لو اور ان کو اچھی طرح فٹ باندھ دو، یعنی ان کو جیل میں بند کر دو. حضور کے بارے میں ابو البختری کی رائے یہ آئی. تو دوسرے نے رائے دی ابو جہل نے کہ بلی قتلو ہو، نہیں قتل ہی کر ڈالو، اسی لیے کہ تم ان کو جیل میں ڈالو گے نا تو ان کے چاہنے والے آ کے حملہ کر کے ان کو چھوڑا کے لے جائیں گے. اسی لیے کام کرو کہ ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی کو بلاؤ نوجوان کو، اور سب نوجوان مل کے ان کو قتل کر ڈالے. یہ رائے دی ابو جہل نے. اور ہشام ابن عمر نے یہ رائے دی کہ اخرجو ہو، ان کو مکہ سے باہر نکال دو. تو اس پر جو ہے شیطان نے کہا دیکھو ان کو نکالو گے نا تو یہ تو زبان کے بڑے میٹھے ہیں، قرآن کے لیے وہ لوگ یوں کہتے تھے چرب اللسان ہے نعوذ باللہ، دوسری جگہ جا کر لوگوں کو اپنا گرویدا بنا کے اپنے ارد گرد جمع کریں گے، نکالنے کی رائے بھی اچھی نہیں ہے. یہ جو ابو جہل نے رائے دی نا بس وہ رائے عمل کرنے جیسی ہے. اس پر فیصلہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مکہ کے ہر خاندان کا ایک نوجوان آ جائے اور سب مل کر کے قتل کر دیا جائے.